بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 2 اگست 2015. آج سورہ البقرہ کی آیت 20 سے انشاءاللہ درس ہوگا. درس سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ قرآن کسی آسمانی زبان میں نہیں ہے, جو ملائے اعلیٰ کی زبان میں نہیں ہے, وہ انسان کی زبان میں ہے. جو قرآن میں حروف مقطعات ہیں, الف لام میم, الف لام میم را وغیرہ, تو وہ کیا ہے؟ حروف تہجی ہیں, یعنی الفابٹس. اس بات کی علامت ہے یہ کہ قرآن کی زبان انسان کی زبان ہے, کوئی فرشتوں کی زبان میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کی زبان کو سمجھنے کے لیے جو اسلوب اختیار کیا جاتا ہے, وہی اسلوب قرآن کو سمجھنے کے لیے اختیار کیا جائے. مثال کے طور پر دیکھیے, ایک شخص اس کمرے میں آئے اور وہ کہے کہ آپ کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا قرآن کا درس دے رہا ہے, درس دے رہا ہے. اب دیکھیں دینا کے معنی کیا ہے, ٹو گیو, یہ کچھ دینا جسے میں یہ کسی کو دوں, تو اس معنی میں تو درس نہیں ہے. یہاں دینا کا جب جو ہے وہ بیان کرنے کے معنی میں, یعنی قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے. تو لفظ دینا ہے, کیونکہ مطلب کیا ہے, ایک شخص قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے. اسی لیے قرآن میں قرآن اتارا گیا ہے کہ لئے دبر آیا تھی, لوگ غور کریں اس کی آیتوں پر. اگر لفظوں کو لے کر بیٹھ جائیں گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا, تدبر کریں گے تب سمجھ آئے گا قرآن, تدبر. تو یہ ایک بنیادی بات تھی جو بنیاد کی. اب چلیے وہ آیت لیجیے.
یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ.
یہ آیت جو ہے پچھلی فصل سے متعلق ہے, پچھلی آیتوں میں جو بات کہی گئی اس جڑتی ہے آیت. اس میں برق یعنی بجلی اتنی چمک رہی ہے کہ اثر لگتا ہے کہ ان کی آنکھیں چلی جائیں گی. تو یہ بارش کی مثال دیکھ کر اس میں وحی کو بتایا گیا ہے کہ اللہ کی وحی اتری, قرآن اترا, تو ایک دور ہدایت کا پھیلا, ہدایت کی روشنی پھیلی, تو کچھ لوگوں کو تو اس سے ہدایت ملی, اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کو ایکسپٹ نہ کر سکے, تو طرح طرح اس کے خلاف باتیں بولنے لگے. انہیں کے بارے میں بات ہے کہ وحی کی روشنی سے ان کو روشنی نہیں ملی, کیونکہ ان کا ذرا بگڑا ہوا تھا, جن کو ہم کہتے ہیں منافق. یہ ان کا بیان ہے. تو منافق کوئی ایسا نہیں کہ قدیم زمانے میں کوئی ایک فرقہ تھا جو منافقت کرتا تھا, نہیں, ہر زمانے میں یہ ایک انسانی فرامنا ہے. یہ انسان کا ایک فرامنا ہر زمانے ہوتا ہے, ہوتا رہے گا. یعنی جو لوگ سچائی کو دل سے ایکسپٹ نہ کر پائیں, لیکن صاف صاف انکار بھی کرنے کی ہمت ان کے اندر ہو, ان کو کہتے ہیں منافق. تو نہ تو صاف صاف انکار اور نہ دل سے ماننا اس کو, تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ. اسی کو کہا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ روشنی سے کیا ہو چل جائیں گے, چکا جود ہو جائیں گے. ان کی آنکھیں یا ان کا مائنڈ تحمل نہیں کر رہا ہے تو سچائی کو, جو ان کی خواہشات کے اگینسٹ میں ہے, جو ان کے جذبات ہیں اس کے اگینسٹ میں, تو تحمل نہیں کر سکا اس کو مانے, تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں.
علماء اضاء لهم مشوا فیہ,
جب روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں.
وإذا أظلم عليهم قاموا,
اور جب روشنی نہ ہو تو ٹھہر جاتے ہیں. لفظی طور پر نہیں یہ بات کہی گئی ہے, یہ تمثیل ہے, کہ بارش ہو, بارش بجلی چمک رہی ہو تو آدمی ایسا کرے گا کہ اندھیرا ہے, روشنی ہوئی تو چل پڑا, پھر اندھیرا ہوا تو رک گیا. ایسی ان کا حال ہے کہ کچھ آیتیں ایسی اگر ان کو آتی ہیں جو ان کی سمجھ میں آتا ہے, جو ان کی خواہشات چکراتی نہیں ہیں, تو آگے بڑھتے ہیں. کچھ جب دیکھتے ہیں کہ ایسی آیتیں آ رہی ہیں, ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں جو ان کو خواہشات چکراتی ہیں, جو ان کو غلط بتاتی ہیں, تو واپس پھیر جاتے ہیں, وہ رک جاتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. اور اللہ اگر چاہتا تو ان کے آنکھ اور کان لے لیتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو اندھا بہرا بنا دیتا, یہ مطلب نہیں ہے. کا مطلب کہ ان کو اور بھی زیادہ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں, وہ کچھ سمجھ بھی نہ آتا ان کو, یعنی کنڈیشن کی آخریت پر. کیونکہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ کنڈیشن کی آخریت پر پہنچ جائے, بلکہ ان کو موقع دے رہا ہے, موقع دے رہا ہے, موقع دے رہا ہے. یہ مطلب ہے اس کا.
ان اللہ علی کل شیء قدیر,
اللہ قادر ہے ہر چیز پر. یہ موقع دینے پر بھی قادر ہے, موقع چھیننے پر بھی قادر ہے, لیکن اللہ موقع چھینتا نہیں, وہ موقع دیتا ہے, موقع دیتا ہے, موقع دیتا ہے. آخر وقت تو یہاں تک کہ جب انسان یعنی پوری طرح سے مرافقت کا بھی اختیار کرتا ہے, مرافقت مانے کہ یہ جانتے ہوئے کہ سچائی ہے وہ اس کا ساتھ نہ دے, تب اس کو اللہ تعالیٰ معروف کر دیتا ہے.
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم,
اے لوگو عبادت کرو اللہ کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے.
والذین من قبلکم لعلکم تتقون,
اور تم سے پچھلے لوگوں کو پیدا کیا ہے, شاید تم متقی انسان بن جاؤ. اب یہاں پر دعوت شروع ہو رہی ہے کہ دعوت قرآن کی کیا ہے, وہ صرف ایک ہے, انسان اللہ کی عبادت کرے. کیوں کرے؟ اس لیے کہ اللہ نے پیدا کیا اس کو. جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو رازق ہے, اسی کو حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. عبادت کے معنی دیکھیے, عبادت کی ایک شکل ہوتی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں, عبادت خانوں میں, لیکن وہی شکل اصل نہیں ہے, کوئی فارم اصل نہیں. اس فارم کے پیچھے جو اسپرٹ ہے وہ اصل ہے. وہ اسپرٹ کا ہے تقویٰ, یعنی اللہ کی دریافت کرنا اس اعتبار سے کہ اللہ ہمارا خالق ہے, ہمارا رازق ہے, ہمارا مالک ہے, اور پھر اس کو اپنا کنسرن بنانا, اس کا عبادت گزار بن جانا. جب ایسا کریں گے تو اس کا ایک فارم بھی ہوگا, لیکن جب ایسا کریں گے تو ایک اسپرٹ اندر آئے گی انسان کے, وہ اسپرٹ تقویٰ کی اسپرٹ ہوگی. تقویٰ کا مطلب یہ کہ اللہ سے انسان کو محبت ہو جائے, اللہ سے انسان ڈرنے لگے, اللہ کے آگے انسان اپنے کو اکاؤنٹیبل سمجھنے لگے. یہ سب ہوگا. تو پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ انسان دریافت کرے اللہ کو کیٹے گھر سے, پھر دریافت کرے کہ وہی مالک ہے, وہی رازق ہے, وہی دینے والا ہے, تو پھر اس کا تعلق قائم ہوگا اللہ سے عبادت کا. جب تعلق قائم ہوگا, عبادت گزار بنے گا وہ, تو پھر کیا ہوگا, اس کا تقویٰ پیدا ہوگا. وہ اسپرٹ جس کو دو لفظ میں کہا جاتا ہے کہ اللہ سے محبت اور اللہ سے خوف. جس نے زمین بنائی تو والی فرش, اور آسمان کو بنایا تو والی چھت. یہ فرش اور چھت یہ تفصیل کی زبان ہے, مطلب یہ جو پلانٹ ارتھ ہے, یہ بہت ہی یونیک پلانٹ ہے. شاید دنیا میں بشوار اسٹارس ہیں اور پلانٹس ہیں, لیکن زمین جیسا کوئی نہیں ہے اب تک کی ڈسکوری کو بتا رہا ہوں. یہ تم کو بنایا, یعنی انسان اگر پیدا کر دیا تھا اور کچھ اس کے لیے پلانٹ ارتھ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تمام جو یونیورس ہے پھیلی ہوئی, اس میں یا تو اسٹار ہے جو آگے آگے ہیں, آگے آگے اس میں آپ رہ نہیں سکتے, یا پلانٹ ہے کچھ چٹانے ہیں وہاں بھی نہیں رہ سکتے. تو زمین ایک ایسا کرا ہے جہاں ہمارے لیے لائف سپورٹ سسٹم ہے. یہاں پانی ہے, یہاں غلہ پیدا ہوتا ہے, یہاں روشنی ہے, جس کو کہتے ہیں لائف سپورٹ سسٹم. تو پلانٹ ارتھ وتھ لائف سپورٹ سسٹم یہ دیا. تو اس کو ڈسکور کرو اور اس کو مانو, تب تم اللہ کی عبادت کرنے والے بنو گے. اور آسمان سے اتارا پانی, آسمان سے اتارا پانی اور پھر تمہارے رزق پیدا کیا.
فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون,
تو اللہ کا کسی کو ایکول نہ بناؤ, ہمسر نہ بناؤ, حالانکہ تم جانتے ہو. اب یہاں پر دیکھیے, اللہ کا ہم تم الہ ماننا ہے, اس کی سبب بتائے. الہ اس لیے ماننا ہے کہ اسی نے تو سب کچھ دیا, تم کو سب کچھ دینے والا وہی ہے. تو جب دینے والا خدا ہے تو کسی اور کو کیسے الہ بنا سکتے ہو, کوئی اور کیسے تمہارا الہ بن سکتا ہے. یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ ہمارا معرفت کا پروسیس کیا ہونا چاہیے, معرفت کا پروسیس. یعنی ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ خالق کو دریافت کریں, پھر دریافت کریں زمین کو کہ ہماری بہت ہی موفق زمین دی گئی ہے, پھر دریافت کریں کہ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں, پانی ہے, روشنی ہے, پھل ہے, کھانے کا سامان ہے. تو ساری چیزیں جب دریافت کریں گے ہم, تو اسی دریافت کا نام ہے معرفت. ایسی معرفت سے نکلے گا وہ سارا جذبہ جس کو عبادت کہا جاتا ہے.
وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا,
اب یہ قرآن کی بات آ گئی, یعنی قرآن میں یہ تعلیم دی گئی ہے, یہ نظری حیات بتایا گیا ہے. تو اگر تم کو شک ہو قرآن پر, شک کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس طرح نہیں اترا کہ کوئی آسمان سے ہم دیکھیں آنکھ سے کوئی اتر رہا ہے, اتر رہا ہے کوئی فرشتہ لا کر کے دے دیا کتاب, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ وہ ایک انسین واقعہ ہے. ایک پیغمبر کہتا ہے کہ مجھ پر وہی اتری ہے اور وہ وہی قرآن ہے. تو ایک انسین واقعی ہے, اس لیے لوگوں کو شک ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے. تو فرمایا کہ اگر تم کو شک ہے اس قرآن پر کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے, تو اس کی ایک جانچ ہے, اس کو جانچ کر کے دیکھ لو. وہ کیا ہے, قرآن جیسی کتاب کوئی انسان نہیں بنا سکتا. اس کا مطلب کیا ہے, دیکھیے اس پر بڑے تفصیل سے لکھا آپ کی کتابوں میں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اب سے تقریباً 1500 سال پہلے اتری. قرآن کے ساتھ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اسٹیٹمنٹ اب تک بند ہوں, لمبے مدت گزرنے کے بعد بھی اس کے تمام اسٹیٹمنٹ ویلڈ ہیں. قرآن میں دیکھیے ہسٹری کے بارے میں کئی ریفرنسز ہیں, سائنس کے بارے میں کئی ریفرنسز ہیں, جو مختلف قسم کے جو ڈسپلن ہیں ان کے بارے میں ریفرنسز ہیں. آج تک وہ ریفرنسز اپنی ویلڈٹی کو باقی رکھے ہوئے ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں آیا. کوئی انسان ایسی کتاب نہیں لکھ سکتا جو کتاب اتنی لمبی مدت تک اپنی ویلڈٹی کو باقی رکھے ہوئی ہو, کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتا. ایسی زبان بھی دیکھیے, قرآن کی زبان جو ہے 1500 سال سے وسیع کی وسیع ہے. دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو 1500 سال سے وسیع کی وسیع باقی ہو. تمام زبانیں بدل گئی, تمام زبان اگلی زبان جو مثال طور پر جو زبان بولتے تھے چاسر یا شیکسپیئر, وہ زبان نہیں ہے آج, آج مختلف ہو چکی ہے. حالانکہ شیکسپیئر کے زمانے سے 300 سال ہے, چاسر کے زمانے 500 سال ہے, اور عربی زبان 3000 سال سے بسی کوئی تھی. جو زبان بولتے تھے رسول اللہ صحابہ وہی زبان آج بولی جاتی ہے, وہی سمجھی جاتی ہے, اسی زبان میں آج بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں. معمولی فرق ہے, اس معمولی فرق کو تو زمانے کے لحاظ سے ہوگا. مثلاً ٹیلی فون زبان میں نہیں تھا تو آگے کے لفظ کا اضافہ ہو جائے گا. عربی میں کہتے ہیں ٹیلی فون اور عربی میں کہا تھا ہاتف, تو ایسا ہوتا ہے. اصل زبان تو وہی کوئی ہے, اصل زبان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کوئی انسانی کتاب نہیں ہے.
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
تو اگر تم کو شک ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے کہ نہیں, تو ایسے ہی ایک قرآن بنا کر لاؤ, ایسے ایک قرآن جو اپنی زبان کو اپنے معنی کو باقی رکھے اتنی لمبی مدت تک, تو تم نے ایسا نہیں کر سکو گے, چاہے تم تمہارے بہت سے ہیلپر اکٹھا کر لو تبھی. یہاں شہدا بابانا ہیلپر ہے, جو ہیلپر تمہارے پاس ہو اپنے ہیلپر کو بلاؤ اللہ کے ساتھ, تو کامیاب نہیں ہوگی اس کتاب بنانے میں. تاریخ میں ایسے مثالیں ہیں کہ کچھ لوگوں نے قرآن جیسی کتاب لکھنے کی کوشش کی. مثلا قدیم زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں ایک تھا مسلبہ, اسے چاہ کے قرآن جیسی ایک کتاب لکھے, ایک وہ فیل ہو گیا. بعد کے زمانے میں ایک تھا ابن مقفع, اسے بھی لکھنے کوشش کی قرآن جیسی ایک کتاب, ایک وہ فیل ہو گیا. تو قرآن ایک عجیب غریب کتاب ہے جو بالکل سادہ کتاب لگتی ہے, سادہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے اس کو, لیکن اس کے باوجود وہ بہت ہی انوکھی کتاب ہے, ایک معجزہ معلوم ہوتا ہے, جو بھی پڑھے گا اس کو معجزہ معلوم ہوگا. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے, آربری ایک انگریز تھا, وہ مراکو گیا, وہاں کسی ہوٹل میں ٹھہرا, تو ملے ہوئے کمرے میں ایک عرب وہاں مقیم تھا, اس نے قرآن کی تلاوت کا ٹیپس بجانے لگا اپنے کمرے میں. تیسرے سنا عربی نے, تو اس کو لگا کہ یہ ڈفرنٹ ٹائپ کلام ہے, میرا ساؤنڈ بہت ڈفرنٹ. تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی اور ہی کتاب معلوم ہوتی ہے. تو پھر اس نے تحقیق کی تو معلوم ہوگی تو قرآن تھا. پھر اس نے عربی زبان سیکھی, عربی زبان سیکھ کر قرآن کو سمجھا, پھر اس نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ کیا. تو قرآن کا جو مختلف زبان, مختلف اسلوب, مختلف آواز, یہ سب جو چیزیں ہیں, یہ انسان کو مجبور کرتی ہیں سوچنے کے لیے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے. تم ایسا نہیں کر سکو گے, یعنی قرآن جیسی کتاب نہیں بنا پاؤ گے, تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سچ مچ پتھر سے جلا جائیں گے, یہ اسلوب کہنے کا. لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے دنیا کے بت اکٹھا کر کے جہنم میں ڈالیں گے, یہ مطلب نہیں. بتوں کو آپ ڈالیے نہ ڈالیے کیا فرق پڑتا ہے, یہ کہانی کا ایک انداز ہے, کہانی کا انداز ہے کہ تم بھی جاؤ گے جاننے میں اور جن کو تم پوچھتے ہو پتھروں کو وہ بھی جائیں گے جاننے میں. یہ شدت کلام میں ایسا بولا جاتا ہے, مطلب کہ اگر تم اتنے کھلے کھلے نشانیوں کے باوجود نہ مانو تو پھر یاد رکھو اس کے بعد تمہاری پکڑ ہوگی اور تم کو سخت سزا ملے گی. وہ آگ جو تیار کی گئی ہے منکرین کے لیے, منکرین کے معنی کیا ہے, منکرین کوئی قوم نہیں ہے, یعنی جو حقیقت کو واضح طور پر سامنے آنے کے باوجود جو اس کو نہ مانے اس کا انکار کرے, ان کے لیے تیار کی گئی.
وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها.
اور بشارت دے دو, خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا, ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن میں نہریں جاری ہوں گی. تو دیکھیے یہاں پر ایمان اور مصالح کا لفظ ہے, اس پر غور کیجیے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ ایک کلمہ ہے اس کے الفاظ کو پڑھ دیجئے تو ایمان حاصل ہو گیا, نہیں. ایمان کا مطلب دریافت, ڈسکوری, معرفت. وہ لوگ جنہوں نے اپنے عقل کو استعمال کیا, جنہوں نے مطالعہ کیا, سوچا سمجھا, باتوں کو گہرائی میں جاننے کی کوشش کی, پھر ان پر معرفت ان کو ہوئی اللہ کی معرفت, پھر وہ ایمان لائے. تو ایمان مطلب ہے ڈسکوری, ڈسکوری کے درجے میں جب ان کو معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ایمان. اور عمل صالح کا مطلب ہے ایمان کے مطابق عمل کرنا. ایمان کے مطابق عمل کرنا کیا ہے؟ ایمان یہ کہتا ہے کہ آپ کہ انسان جو ہے اللہ کے آگے جواب دہ ہے, ریسپانسبل ہے, اکاؤنٹیبل ہے. تو اب آپ کا معاملہ یہ ہو جائے ایمان کے بعد کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنا تو سوچیں کہ کیا میں اللہ کے سامنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں اس کام کے لیے. یعنی ایمان نے آپ کو یہ تصور دیا کہ تم اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہو. تو اب کیا ہے, آپ جب کچھ بولیں, کچھ کریں, کچھ پلاننگ کریں تو سوچیں کہ کیا میری یہ پلاننگ جو ہے اللہ کا میں جسٹیفائی رہوں گا اس کے لیے, وہاں پکڑ نہیں ہوگی میری, یا اس کے مطابق عمل کرنا. تو ایمان اور عمل صالح یعنی حقیقت کی دریافت کر کے جو بنتا ہے مائنڈ اس کو ایمان کہا گیا, اور اس کے مطابق جو عمل ہوتا ہے اس کو عمل صالح کہا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بشارت ہے اور جن کے لیے جنت ہے. جب ان کو جنت میں کوئی رزق دیا جائے گا تو کہیں گے یہ رزق تو ہم کو دنیا بھی ملا تھا. اور وہاں کا جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں کے مشابہ ہوں گی.
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وهو به متشابه.
جنت میں وہ کہیں گے کہ ایسے ہی ملتا جلتا رزق ہم کو دنیا بھی ملا تھا. تو آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں کے مشابہ ہوں گی. مشابہ پانی ہے کہ شکل کے اعتبار سے مشابہ, لیکن ٹیسٹ کے اعتبار سے اور انجوائمنٹ کے اعتبار سے بہت مختلف, بہت مختلف, بہت مختلف. مثلا یہاں جو پانی ہوتا ہے وہاں بھی پانی ہوگا, لیکن وہاں کا جو پانی ہوگا اس کا ٹیسٹ بہت اعلیٰ ہوگا.
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
وہاں ان کے لیے ازواج ہوں گی بہت ہی پاکیزہ, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھیے ازواج جو ہے عربی زبان میں زوج کے بارے ہوتے ہیں اسپاؤز, زوج کے بارے بیوی کے نہیں اسپاؤز, یہ دونوں کے لیے, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. زوج کا لفظ دونوں کے لیے, مردوں کے لیے بہترین پیر ہوں گے عورت کی شکل میں, عورتوں کے لیے بہترین پیر ہوں گے مردوں کی شکل میں. یہ مطلب ہے اس کا. تو بہت سے نعمتیں جو حاصل ہوں گی اس میں سے ایک نعمت ہوگی وہاں پر آپ کو اپنے ڈیزائر کے مطابق, اپنے چاہنے کے مطابق وہاں آپ کو پارٹنر ملے گا, لائف پارٹنر. دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کو پارٹنر نہیں ملتا اپنے مطلب کا پارٹنر, وہاں بالکل اپنے مطلب کا پارٹنر ملے گا آپ کو. اب یہ فرمایا کہ اللہ اس پر نہیں شرماتا تو مثال دے مکھی کی, مچھر کی, مکھی مچھر کی مثال دینے میں اللہ نہیں شرماتا, یا اور بھی کسی حقیقی چیز کی. تو اس کا قصہ یہ تھا کہ قرآن میں ایسی آیت تھی کہ جن پر تم بھروسہ کرتے ہو, جن کو تم اللہ کا مشرق بنا رکھا, وہ بالکل ضعیف ہے, وہ مکڑی سے بھی ضعیف ہے. تو اسی کتاب اشارہ یعنی اس کو وہ ریڈیکول کرتے تھے کہ کیا مثال ہے, کہ کسا قرآن ہے کہ مکھی مچھر کی مثال دیتا ہے, مکڑی کی مثال دیتا ہے. تو یہاں پر کیا بتایا گیا, جو ایمان والے ہیں مطلب جن کو سچائی کی دریافت ہو چکی ہے وہ اس کو سچ سمجھتے ہیں, حق سمجھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو یہ عقل حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھیں کہ اس طرح کی مثالیں جو رہتی ہیں وہ اس اعتبار سے ہیں کہ چیز افضل ہے کہ غیر افضل, اعلیٰ ہے کہ غیر اعلیٰ, بلکہ ایک چیز کو الیسٹریٹ کرنے کے لیے. مثال ہمیشہ ہوتی ہے کسی پوائنٹ کو الیسٹریٹ کرنے کے لیے. تو یہ دیکھو کہ کیا اس مثال سے وہ پوائنٹ الیسٹریٹ ہو رہا ہے, یہ دیکھو. باقی وہ چھوٹی چیز ہے بڑی چیز اس اعتبار سے وہ دیکھو اس کو.
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا.
جو اہل انکار ہیں وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, لیکن جو اہل ایمان ہے وہ سمجھ لیتے ہیں یہ تو مثال ہے, مثال کسی بھی چیز کی دیا سکتی ہے, یہ افضل وغیرہ افضل کا معاملہ نہیں ہے.
يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا.
اللہ اسی کے ذریعے سے, یعنی ایک ہی چیز کے ذریعے سے کسی کو ہدایت دیتا ہے, کسی کو گمراہ کرتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟
وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ.
اور گناہ کرتا ہے صرف فاسقوں کو. دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے, یہ مطلب ہے کہ اللہ قصدن کسی کو گمراہ کر دیتا ہے اور قصدن کسی کو ہدایت دیتا ہے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے اپنے عقل کو پریپئر کیا ہو, اپنے اندر وزڈم پیدا کی ہو, اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیا ہو, وہ سمجھ لیتا ہے کہ مثال تو الیسٹریٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے, اب ذریعے بتانے کے لیے نہیں ہوتی. اور جو ایسے لوگ ہیں جو انٹلیکچولی اویکنڈ لوگ نہیں ہیں, جنہوں نے اپنے عقل کو تربیت نہیں دی, تو اس سے غلط فہمی پڑ جاتے اور اس میں گمراہی کی غذا لے لیتے ہیں اس میں سے. تو اگرچہ یہاں پر منسوب کیا گیا اللہ کی طرف, لیکن حقیقت میں وہ انہی کا معاملہ ہوتا ہے. اسی کو میں نے کہا کہ یہ قرآن انسانی زبان میں ہے, یہ کسی ملیالہ کی زبان میں نہیں ہے, اور انسانی زبان میں یہ سور عام ہے. اس طریقے سے باتیں کہی جاتی ہیں.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل.
اب دیکھیں وہ لوگ جو کہ عہد کو توڑتے ہیں بعد اس کے کہ اس عہد کو پختہ کیا جا چکا ہے, اور قطع کرتے ہیں اس امر کو جس کو جوڑنے کے لیے اللہ نے حکم دیا. یہ بھی وہی بات ہے جو جھاڑی زبان میں نے کہا کہ پہلے جملے میں آج فطرت کے ذکر ہے, آج فطرت یعنی اللہ سے آج فطرت انسان کا ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کو الہ مانے گا. دیکھیں جیسا قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو سارے انسانوں کو اکٹھا کر کے اسے آد لیا. تو یہ ہم نے واقعہ تو نہیں دیکھا, لیکن ایک چیز ہے جو ہم میں ہر جانتا ہے, وہ کیا کہ وہ آج الگ جس کو ہم کرتے ہیں وہ انسان کی فطرت میں انٹرووین ہے, انسان کے کانشس میں انٹرووین ہے, انسان کے نیچر میں انٹرووین ہے, اسی لیے آدمی اس سے باہر نہیں آ پاتا. تو وہ جب آدمی اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بناتا ہے تو وہ جو اندر کا انسان ہے, جو انسان کا جو نیچر ہے, انسان کا جو کانشنس ہے, وہ اس کو ٹوکتا ہے, اس کو بتاتا ہے, لیکن انسان اپنے انٹرسٹ کی خاطر اس کو زردار کر کے اپنی روش کو بدلتا نہیں. ایسے دوسرا لفظ ہے
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ,
اور وہ قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو قطع نہ کیا جائے. یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے دونوں آتوں پر غور کیا, دونوں جملوں پر. تو پہلے حصے میں حقوق اللہ کی بات ہے, دوسرے حصے میں حقوق العباد کی بات ہے. یہ دو حصے یہاں پر ہیں کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا جو حق ہے اس حق کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اور دوسری جگہ قطع کرتے ہیں انسانی تعلق کو. یہاں پر کیا ہے, حقوق و انسانی کو نظردار کرنا. تو اللہ سے جو تعلق باللہ جو ہے, اللہ کا جو حق ہے انسان کے اوپر, اللہ کا جو حق ہے وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی سے ہم محبت نہ کریں, اللہ کے سوا کسی سے یعنی خوف رکھیں, اللہ کے سوا کسی کو اپنا سول کرسن نہ بنائیں, یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن انسان اپنے دنیا میں فات کی خاطر اس سے ہٹ جاتا ہے, تو حقوق اللہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنا الہ بنائیں، اپنا سول کنسرن بنائیں، اسی سے محبت رکھیں، اسی سے خوف کھائیں، یہ اللہ کا حق. لیکن اس کو انسان توڑ دیتا ہے. حالانکہ اندر انسان کا جو نیچر ہے وہ اس کو ہوشیار کرتی ہے، نیچر بتاتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ دوسرے کو جو اپنا کرسان بنا رہے ہو وہ صحیح نہیں کر رہے ہو، کیونکہ وہ اندر انٹرووین ہے وہ چیز، وہ آجالست. لیکن انسان اپنے مفاد کی خاطر اس کی پرواہ نہیں کرتا. یہ معاملہ انسان کا ہے. ابھی حصے میں جو بات کہی کہ اس سے براد حقوق العباد، انسان کے حقوق. انسان کے حقوق کیا ہیں؟ انسان کے حقوق ہیں کہ آپ دوسرے انسان کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں، جسٹس کا معاملہ کریں، دوسرے انسان کے لیے آپ کے اندر پریڈکٹیبل کریکٹر ہو، کہ آپ اس کو گالی نہیں دیں گے، آپ اس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کریں گے، آپ اس کا مال نہیں کھا جائیں گے، اس کی پراپرٹی ہضم نہیں کر لیں گے. یہ انسان کے حقوق ہیں. تو یہ حقوق بھی انسان کے نیچر میں پروست ہے اور ساتھ ساتھ شریعت میں بتا دیے گئے، شریعت میں. لیکن انسان اپنے مفاد کی خاطر، اپنی ضد کی خاطر، سرکشی کی خاطر ان کے خلاف عمل کرتا ہے. تو یہ دو لفظ میں جو بات بتائی گئی ہے اس کو آگے لفظ اسی کو ظاہر کیا گیا کہ وہ فساد پھر درد، فساد پھر لڑ دے وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. لیکن فساد کا مطلب یہ نہیں کہ لڑائی کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، بم مارتے ہیں، یہاں یہ چیز نہیں. یہاں یہ کہ اللہ کے جو اس کی آف تھنکس ہے اسے خراب کرتے ہیں، اللہ کا جو پلان ہے اسے خراب کرتے ہیں. یہاں فساد پھیل رہا کے معنی ہے کہ اللہ نے زمین کو بنایا، انسان کو یہاں آباد کیا، تو اللہ کی طرف سے انسان کی فطرت میں رکھ دیا کہ تم کو ایسے ایسے رہنا ہے، اور شریعت کی زبان میں پیغمبر ذریعے اس کو بتا بھی دے گا، پھر بھی اسے خلاف کرتا ہے. تو اس کے خلاف کرنا یعنی اللہ کی جو نقشہ تخلیق ہے اس کے خلاف رہنا دنیا میں، یہ فساد پھیل رہا ہے. مثلا دوسرے انسانوں سے آپ محبت نہ کریں، بلکہ دشمنی کریں، دوسرے انسانوں کے مال کی حفاظت نہ کریں بلکہ ان کے مال کھڑا کر لیں، اب دوسرے انسان کی ابروزی کریں، اس کی عہد کریں اور عہد کر کے پھر جائیں، دوسرے انسان کے ساتھ آپ منفی معاملہ کریں وغیرہ. تو یہ ہے فساد فلر. فساد فلر کوئی لڑائی بھڑائی کی بات نہیں ہے. انسان کے معاملے میں میں اپنے لفظ کہوں گا کہ پریڈکٹیبل کریکٹر نہ ہونا انسان کے نسبت سے یہی فساد سے لڑ دے کہ آپ کو جب پریڈکٹیبل کریکٹر نہ ہو، آپ کے خاندان والے، آپ کے پڑوس والے، جن انسانوں سے آپ کو معاملہ ہے وہ سب آپ سے ایک پریڈکٹ کرتے ہیں کہ آپ ایسا کریں گے، ایسا کریں، ایسا کریں گے، جسٹس کریں گے، آپ اس کو خراب کریں. تو یہی فساد فی الارض، اور فساد فی الارض اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے.
اولئک
هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں گھاٹے والے لوگ ہیں. گھاٹا، خاسر والے، گھاٹے والے. تو دنیا میں ایک وہ لوگ ہیں جو فائز ہیں، فائز والے کامیاب، ایک دوسرے خاسر ہیں ناکام. تو فائز وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی دریافت کیا، اللہ کے حکم کے مطابق چلے دنیا میں، اللہ کے نقش تخلیق کی پیروی کی، تو وہ فائز ہیں، کامیاب. اور جو اس کے خلاف چلے اور اپنے مفاد کی پیروی کی، خواہش کی پیروی کی، تو وہ خاسر ہیں، ان ناکام. یہ دو گروہ اسی دنیا میں بنتے ہیں اور ان کا انجام آخرت میں سامنے آئے گا. کیسے تم انکار کرو گے اللہ کا حالانکہ تم مرے ہوئے تھے، اللہ تم کو زندگی دی. یہاں مرے ہوئے کا مطلب یہ کہ تم موجود نہیں تھے، تو غیر موجود تھے، تم کو موجود کر دیا. یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے یعنی موت کا اور زندگی کا، وہ اس معنی میں ہے کہ تم غیر موجود تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، پھر تم کو پیدا کیا اور زمین پر جب بسایا تو کتنے بڑی نعمت اللہ کی تمہارے اوپر ہے. پھر اللہ تم کو موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا. اس دنیا میں بہت مدت کے لیے تم کو رہنا ہے, لیکن اس کے بعد تم کو پھر جانا ہے اللہ کی طرف, وہاں حساب کتاب ہوگا. تو یہ جو دنیا میں جو زندگی ہے, موت یاد دلاتی ہے کہ آدمی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تو جو ایوریج عمر بتائی گئی انسان کی وہ تو تقریباً 70 سال بتائی گئی, لیکن یہ ایوریج ہے, کوئی کسی کم بڑھ جاتا ہے کوئی زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور مجھے جو ابھی ڈاکٹر عبد الکلام کی جو موت ہوئی ہے وہ ایک اور چیز کی یاد دلاتی ہے, اچانک موت. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کسی حادثے کے شکار ہو جائے, اس لیے اس کی موت ہو جائے, وہ بیمار پڑا رہے بیمار پڑے پڑے موت ہو جائے, یا بوڑھا ہو جائے بوڑھا ہو کر کے مر جائے, یہ اس کو کہتے ہیں نیچرل ڈیتھ, نیچرل ڈیتھ. لیکن ایک موت وہ اچانک ہو, بالکل ایک دم ود ان سیکنڈ ہو جائے, یہ چیز ڈاکٹر عبد الکلام کی موت. آپ جانتے ہیں کہ وہ نئی دہلی سے گئے شیلانگ لیکچر دینے کے لیے, تو جب وہ کھڑے ہوئے اسٹیج پر اور بولنا شروع کیا انہوں نے, تو 5 منٹ بڑے تھے کہ اس کے بعد وہ گر پڑے. ایک جملہ بول رہے تھے وہ جس کا آخری لفظ تھا فورن, اس جملے ابھی مکمل نہیں ہوا تھا, فورن کے آگے کیا کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کہہ پائے تھے. تو جملے کا ایک لفظ فورن کہا گر پڑے اور سارے پھر ختم ہو گئے. وہ ڈاکٹر دیکھا تو اسے ڈکلر کیا تو بچ چکے ہیں. تو موت نیچرل ڈیتھ بھی ہوتی ہے اور سارے بھی ہوتی ہے. اصل چیز جو زندگی کے بارے میں سوچنا ہے وہ آخرت ہے, کیونکہ آخرت بھی ایٹرنل ہے اور وہی پر انسان کو یا تو جہنم پیش آئے گی یا جنت پیش آئے گی. پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے, یعنی دنیا میں کچھ دن گزارنے کے بعد ختم نہیں ہو جاؤ گے, یعنی موت تم کو ختم نہیں کر دیتی بلکہ وہ لوٹا دی یہاں سے وہاں تم کو پہنچا دیا جاتا ہے. موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ بہت ایک اور دور حیات کا آغاز ہے.
وہ
وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہاری زمین کی تمام چیزیں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ کوئی ایک چیز کیا میں دریافت کر سکتا ہوں جو اللہ نے پیدا کی ہو, کیا کوئی بال کو کوئی ناخن کوئی پتی, کوئی چیز نہیں. ہر چیز کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہستی ہے. تو کیسی عجیب چیز ہے جب آدمی اس کو دریافت کرتا ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا صرف ایک ہستی ہے, تو یہیں سے ایمان کا آغاز ہوتا ہے, یہیں سے آدمی کے اندر خدا کے لیے سرڈر کرنا شروع ہوتا ہے. پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف اور اس کو 7 آسمان بنائے. یہ 7 آسمان کا معاملہ ابھی تک سائنس دریافت نہیں کر سکی ہے, کہ ہم عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو 7 آسمان قرآن میں نکال گیا ہے, کیونکہ یونیورس بہت ہی وسیع ہے, بہت ہی واسٹ ہے. تو ابھی تک کوئی خودبین یا دوربین اس کو دیکھ نہیں پائی ہے. تو کیا ہوئے آگے دریافت ہوں ہمارے وہ کہ 7 آسمان کی حقیقت یہ تھی. بال ہمیں عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ آسمان جو ہے ہماری وجہ سے باہر وہ 7 طبقات اس کے ہیں, کوئی ایسا معاملہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ 7 میں تقسیم کیا ہے. تو 7 آسمان بڑھائے.
وہ بالکل شیئن علیم,
ہر چیز پر باخبر ہے وہ, یعنی علیم کا لفظ بامانا ہے یہاں پر کہ کسی علم کے برابر تھا کیا اس نے. اگر ہمیں ابھی نہیں معلوم کہ یہ اللہ تعالیٰ جو 7 تقسیم کے آسمانوں کی اس میں کیا حکمت ہے ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے, آئندہ سائنس انشاءاللہ بتائے گی. تو کیا اس سات تقسیم جو آسمان کے اس میں بہت بڑی حکمت ہے, اپنے علم برتر کے تحت اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے. تو آج کا درس اقوان یہیں تک 29 پر ختم ہوا ہے. اگلا درس انشاءاللہ 30 سے ہوگا, البقرہ آیت نمبر 30 سے اگلا درس شروع ہوگا, اور میں پھر اسی کو دہراؤں گا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ قرآن کسی اور زبان میں نہیں, کسی آسمانی زبان میں نہیں ہے, وہ انسانی زبان میں. کیونکہ یہ جانے بغیر آپ قرآن کے حکمتوں کو دریافت نہیں کر سکتے. لفظوں میں پھنسے رہیں گے آپ, لفظوں میں پھنسے رہیں گے. جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ کوئی کہے کہ ہاں ایک شخص درس قرآن دے رہا ہے, تو آپ دینے پہ پھنس جائیں گے. آپ دے دے کیا دیجیے, تیرا گلاس دے رہا ہے, کلب دے رہا ہے. وہاں دینا ٹوگی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ بیان کے معنی میں. تو یہ انداز جو ہے انسانی زبان میں ہوتا ہے, یہ انداز قرآن میں بھی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے فارم کی توفیق دے, اور قرآن اتنا گہرائی کے ساتھ آپ سمجھیں گے اتنی گہرائی کے ساتھ آپ کے اندر معرفت اور ایمان پیدا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
مطلب آپ نے کہا کہ قرآن بہت ایزی بھی ہے, اور دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ اس کو پڑھنے کے لیے پریپیئر کرنا چاہیے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ ایک تو ہم پڑھتے ہیں, وہ ترجمہ پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو سمجھتے ہیں, تو وہ پڑھنے کوئی خاص اسٹیج ہے؟ اس کے بعد ہی ہم اپنے آپ کو پریپیئر کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے, یا کچھ اور بھی طریقہ ہے قرآن کو سمجھنے کا؟
ہاں دیکھیے, علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن فہمی کے دو درجے ہیں, دو لیول ہیں. ایک ہے سادہ اسلوب میں قرآن کو سمجھنا, ایک ہے ڈیپ میننگ کے اعتبار سمجھنا. یہ میری بات نہیں بلکہ علماء یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ ایک ہوتا ہے سادہ طور پر قرآن کو سمجھنا, دوسرا اس کی جو ڈیپ میننگ ہے اس کے لحاظ سمجھنا. تو دیکھیں سادہ طور پر قرآن کو سمجھنے کے لیے ترجمہ کافی ہے, بالکل کافی ہے, لیکن ڈیپ میننگ کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا, مطالعہ کرنا پڑے گا, عربی سیکھنا پڑے گا, تدبر کرنا پڑے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. قرآن کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. ہم کے معنی وہی ہیں جس کو آپ شکر کہتے ہیں, کہ شکر ہے, سارا شکر ہے, سارا شکر ہے اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. تو ترجمہ آپ نے پڑھا بالکل کلیئر سمجھ میں آ جائے گا آپ کو, اللہ کا شکر کرنا چاہیے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. کیا آپ پانی پئیں تو اللہ کا شکر کریں, آپ ہوا میں سانس لیں تو اللہ کا شکر کریں. تو اس کا ایک سادہ مفہوم جو ہے صرف ترجمہ کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن اس کی ڈیپر میننگ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ آدمی دیکھیے, یہ کہ قرآن میں دوسری جگہ ہے لقد خلقت الانسان فی کبد, انسان کو پیدا کیا ہم نے مشکلوں میں, ڈفیکلٹیز میں. اب آپ سوچیں گے, اسی کا نام تدبر, کہ بھائی جب ہمیں شکر کرنا ہے اور رہے گا ہم ڈفیکلٹیز میں, مصیبتوں میں, یہ بھی آیا کہ مصیبتوں پر رہنا پڑے گا تم کو, یہ بھی آیا اور خسر بھی آیا. تو دنیا مصیبت کی جگہ ہے, خسر کی جگہ ہے اور ڈفیکلٹیز کی جگہ ہے, تو پھر شکر ہم کیسے کہیں گے دل سے؟ پھر تو لپ سروس رہ گئی, لپ سروس ہوگا. تو جب غور کریں تو غور کریں تو غور کریں گے تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کو مصیبتوں کو, مشکلات کو سائڈ میں رکھنا پڑے گا, تب شکر کا جذبہ باقی رکھا گیا, بڑے شکر کا جذبہ ختم ہو جائے گا. اور پھر اس کی وہ دریافت کریں گے ریزن کہ دنیا میں ڈفیکلٹیز کیوں ہیں, دنیا دارالقربت کیوں ہے, تو آپ دریافت کریں گے کہ وہ کپت نہیں, وہ چیلنج ہے. انسان کو آزادی دی گئی ہے اور انسان کو اپنے اپنی دوڑ لگاتا ہے انسان. تو یہ دنیا جو ہے ورلڈ آف چیلنج ہے, تو یہ سب ہوگا, یہ سب ہوگا, کیونکہ یہ چیلنج کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی. تو آپ دریافت کریں گے کہ ہمیں اپنی عقل کو اس طرح ڈیولپ کرنا ہے کہ مصیبتوں کو ہم چیلنج سمجھیں, مصیبتوں کو مصیبت نہ سمجھیں. یہ تدبر, یہ ڈیپر بینگ. تو جس آدمی کے پاس وقت کم ہے وہ تجربہ پڑھ لے, وہی کافی ہے اس کے لیے. لیکن کسی کے پاس وقت زیادہ ہے تو وہ عربی سیکھے اور کتابوں کو مطالعہ کرے. اسلام مکلف ہوتے ہی کہا جاتا کہ بس میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ, جتنا بس میں ہے اسی کی آپ کو ذمہ داری ہے. آپ کے پاس وقت کم ہے تو اس پر تجربہ پڑھ لیجیے, وقت زیادہ ہے تو پھر گہرائی میں سمجھ لیجیے کچھ کی. اگر وقت کم ہے آپ کے پاس تو آپ اس کے لیے پکڑ نہیں جائیں گے کہ آپ نے گہرائی میں کیوں نہیں کیا. اگر ترجمہ کے ذریعے سمجھا تو بس کافی ہے, اللہ قبول کر لے گا اس کو. کیونکہ یہ مسلم اصول ہے شریعت کا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ, لیکن یہ مطلب ہے کہ اکارڈنگ ٹو کیپیسٹی پکڑ ہوگی. جو جس چیز کی آپ کیپیسٹی نہیں ہے اس کی پکڑ بھی نہیں ہوگی. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے, دعا. تو ابن تیمیہ بہت بڑے عالم تھے, وہ 13ویں صدی کے عالم تھے. وہ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن پڑھتے تھے جب کوئی آیت نہیں سمجھ آتی تھی تو وہ دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور سجدہ میں دعا کرتے کہ اے عالم کو تعلیم دینے والے مجھے بھی تعلیم دے, مجھے بھی وہ سمجھ دے. تو ایک خود تدبر کرنا, ایک دعا کرنا. لیکن اس کا جو اسی کے لیے اس پاس ٹائم ہے, ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کی پکڑ بھی نہیں ہوگی.
مولانا قرآن کے ڈیپ معنی کو سمجھنے کے لیے سائنسی علوم کا بھی ضروری ہو سکتا ہے یا کیا ہو؟
دیکھیے, سائنس کا مطلب یہ کہ سائنٹیفک ڈسپلن پورے معنوں میں. تو سائنس کو ایز اے ڈسپلن پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے, لیکن قرآن میں کچھ ریفرنسز ایسے ہیں جو ٹچ کرتے ہیں کسی سائنسی سبجیکٹ کو. اس کے لیے ہمیں جاننا چاہیے. مثلا دیکھیے, قرآن میں ہے کہ ابھی ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا, تو یہ جو سائنس ہے اس کا سبجیکٹ آ گیا کہ زمین کی پانی سمندر میں ہوتا ہے, پھر وہ بھاپ بنتا ہے, پھر اوپر جاتا ہے, پھر بارش ہوتی ہے. یہ سائنس کا سبجیکٹ ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیل جانیں آپ ڈیٹیل, تو آپ اس اعتبار سے سائنس کا مطالعہ کرنا ہوگا. اگر ڈسپلن نہیں اس اعتبار سے, مثال کے طور پر ایک چیز جو پہلے انسان نہیں جانتا تھا اب جانتا ہے اس سائنس کی دریافتوں کی وجہ سے, کہ سمندر میں جو پانی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں سالٹ ملا ہوا ہے, نمک. تو نیچر نے اس میں سالٹ کو ملایا ہے پریزرویشن کے لیے, ایز اے پریزرویٹو. یہ بھی پہلے انسان نہیں جانتا تھا کہ پریزرویٹو کے طور پر اس میں سالٹ ملا ہوا ہے. لیکن آپ نمکین پانی کو استعمال نہیں کر سکتے, تو کیا ہوتا ہے کہ سورج کی گرمی آتی ہے, اس سے بھاپ اٹھتی ہے, بھاپ اوپر جاتی ہے, پھر اوپر بہت ذرات ہوتے ہیں, وہ ذرات سے بوجھل جاتی ہے, بوجھل ہو کے پھر نیچے آتی ہے, پھر بارش ہوتی ہے. تو ایک بہت بڑی سائنس یہ ہے کہ بگ بگ کتاب لکھی گئی. تو سائنس ایز اے ڈسپلن تو پڑھنا ضروری نہیں ہے, لیکن جن موضوعات کو قرآن ٹچ کیا ہے اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے کوئی سچا ہے تو اس کو سائنس پڑھنا چاہیے, تو بھی ضروری نہیں ہے.
کسی آیت کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کا جو لفظی ترجمہ ہے اس سے ہم پر بات واضح نہ ہو سکے تو ہم مختلف تفسیریں پڑھتے ہیں, اور پھر تفاسیر میں ہر مفسر اپنی رائے قائم کرتا ہے الگ سے. تو اب مختلف رائے میں کوئی ایک حتمی رائے وہ کرنے کے لیے ہم اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟
دیکھیے یہ آپ پر فرض نہیں ہے کہ ایکچوئل سینس میں کون سی رائے اس کو دریافت کرے. نہیں, آپ کو مان جسے مطمئن ہو جائے وہی آپ ذمہ داری. وہ صرف اللہ کے علم میں ہے کہ کس آیت کا ریئل مطلب کیا ہے, وہ کسی کو پتہ نہیں. لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے عصر کو استعمال کر کے آیت کا وہ مفہوم جانیں جو آپ کو سیٹسفائی کرے, جو آپ کو گائیڈ کرے, اس حد تک جا سکتے ہیں آپ, یہ کوئی مشکل نہیں. اس سے طرح مت پڑھیے کہ جب بہت سی رائے ہیں تو اس میں سے کون سی رائے صحیح ہے, اب جلدی کے اوپر اس کی فصل ہے. اس کی کوئی پرواہ مت کیجیے کہ بہت سی رائے ہیں, ہونے دیجیے بہت سی رائے. آپ کو کون سی رائے مطمئن کرتی ہے اسی جانی, کس رائے میں آپ کو فوڈ ملتا ہے اسپرچل فوڈ وہ جانی. آپ کو جو چیز مطمئن کرتی ہو بس وہی آپ کے لیے. اس چکر مت پڑے ایک حتمی طور پر اس کی معنی کیا ہے, یعنی ایکچوئل سینس میں اس کا مطلب کہ اس کی ضرورت نہیں آپ کو جانے کی.
تفسیر میں کوئی ایک دو یا تین تفسیر ایسی جو ہم زیادہ جی کی طرف اپنا دھیان رکھے ہیں,
ان کا مطالعہ کریں آپ کی نظر میں. دیکھیے عربی تفسیریں جو ہیں وہ مختلف انداز سے لکھی گئی, مختلف انداز. مثلا امام راضی کی تفسیر بہت زخمی ہے, بہت زخمی تفسیر, تفسیر کبھی کہا جاتا ہے اس کو. اس میں معلومات ہے بہت زیادہ, بہت زیادہ معلومات. تو جس کو معلومات سے دلچسپی ہو تو اس کو وہ پڑھے. اچھا اسی طریقے سے دیکھیے زمخشری کی تفسیر ہے, اس میں نحوی مسائل کو حل کرتے ہیں وہ, گرامر کے مسائل. جس کو گرامر کے مسائل دلچسپی ہو تو زمخشری کی تفسیر پڑھے. ایسے ہی اگر کسی کو یہ جاننا کہ کسی آیت کے تحت شانویر کے رواتے کیا کیا ہیں کیا کیا ہیں تو وہ پڑھے. روح المانی بھی ایک بات ہے تفسیر توری میں ساری روایتیں اس میں مل جائے گی آپ کو جو اس آیت کے ساتھ آتی ہوں. اور حدیث کو لے کر تفسیر جو ہے وہ ابن کثیر کی ہے. میں آپ کو یہ جانا کسی آیت کا حدیث میں کیا مطلب بتایا گیا تو آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیے. اور اردو والوں کے لیے میں کہوں گا کہ مولانا عثمانی کی تفسیر ہے وہی کافی ان کے لیے, کیونکہ تفسیر عثمانی میں بہت زیادہ پڑھ کے لکھا ہے انہوں نے, اس کا اندازہ ہوتا ہے ان کی تفسیر سے بہت پڑھ کے لکھا ہے. ایسے ہی دیکھیے اگر کسی کو اثریات سے دلچسپی ہے, اثریات علیف سے اثریات, ارکیولوجیکل جو معلومات ہیں وہ کیا ہیں, تو وہ تفسیر ماجدی پڑھنا چاہیے اس کو, اس میں ایسا پاتے لیتے ہیں وہ. ہماری تفسیر جو ہے تذکرہ قرآن وہ الگ ڈھنگ ہے, اس میں صرف ہم نے دو ہی چیز کو سامنے رکھا ہے, دعوت اور معرفت بس, اور کسی چیز کو ہم نے نہیں لیا ہے. تو جس کو دعوت اور معرفت کے بعد پڑھنا ہو ہماری تصویر پڑھ سکتا ہے. اور کچھ تفسیریں ایسی ہیں جو سیاسی اعتبار سے لکھی گئی ہیں, مثلا سید قطب کی تفسیر, پھر زرائع القرآن, یا مودی صاحب کی تفسیر تفیع القرآن. اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے, لیکن کسی کو شوق ہو تو پڑھے وہ سیاسی اعتبار سے آیتوں کی تفسیر. تو ظاہر طور پر میں اس کو پسند نہیں کرتا, لیکن آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں اس کو. میں کسی کو ہر آدمی آزاد ہے جو چاہے پڑھے, پڑھ کے اپنی رائے بنائے. مولانا میرے ساتھ اسلائی کی تفسیر جو ہے اس میں نظم کا پڑھا جاتا ہے, آیتوں کے درمیان نظم. کسی کو نظم سے دلچسپی ہو تو تدبر قرآن پڑھ سکتا ہے. میں زیادہ تر پڑھتا رہا ہوں قرطبی کی تفسیر, زیادہ تر اس کو پڑھتا رہا ہوں. میں عرب ایک بار گیا تھا باہر, تو ایک عرب نے مجھے وہ بطور تحفہ دیا تھا تفسیر قرطبی, بہت جامع تفسیر ہے وہ. تو عورت میں زیادہ تر اسی کو پڑھتا رہا ہوں, ویسے میں دوسری تفسیروں بھی دیکھتا ہوں.
آج کی زبان میں اگر کہا جائے تو فاسق,
میں جہاں تک غور کیا ہے فاسق کا مطلب ہوگا آج کل کی زبان میں انٹلیکچوئل کرپشن. ایک ہوتا ہے کرپشن جو عام طور پر لوگ جانتے ہیں, ایک ہے انٹلیکچولی کرپٹ انسان, تو جو لوگ انٹلیکچوئل کرپشن کا شکار ہوں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فاسق ہے. ویسے فاسق کے معنی عام طور معنی آتا ہے نافرمان, اردو میں کہیں گے نافرمان. لیکن نافرمان کون بنتا ہے؟ نافرمان بنتا ہے وہی جو انٹلیکچوئل کرپٹ ہو, وہی بنتا ہے نافرمان. فسق عام رب بھی عام رب سے فسق کیا ہوتا ہے, یعنی نافرمانی کی. جرب جو ہوتا ہے وہ انٹلیکچوئل کرپشن ہوتا ہے.
منافق بھی مولانا اسی کو کہیں گے,
منافق بھی فاسق کو ہی کہا جائے گا؟
نہیں, دونوں الگ چیز ہے, دونوں الگ چیز. فاسق الگ ہے, منافق الگ ہے. دیکھیے منافق جو ہے نفقہ کا جو لفظ ہے, نفقہ کا جو مادہ ہے, اس کے مفہوم چھپانے کا مفہوم ہے, چھپانا. یعنی چاہے منافق کہا جاتا ہے, ایک چوہا ہوتا ہے جنگلوں میں, وہ بل میں چھپا رہتا ہے, نکلے گا ادھر ادھر دیکھے گا پھر چھپ جائے گا, تو اس کو کہتے ہیں منافق. تو منافق اصل میں میں کہوں گا کہ ہڈن پرسنالٹی والا آدمی یا ڈبل پرسنالٹی والا آدمی, کہ آدمی اصل حقیقت تو اندر چھپائے ہوئے منہ سے کچھ اور بول رہا ہے. تو لوگ اس طرح قرآن جب پڑھتے سمجھتے ہیں منافق کچھ لوگ تھے جو مدینے میں تھے. منافق ایک عام انسانی فنامنا ہے, ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر بولتے ہیں کچھ اندر سے کچھ ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں ڈبل اسٹینڈرڈ. ہپوکریٹ جو ہوتا ہے, ہپوکریٹ منافق کا ترجمہ ہے انگریزی میں. ہپوکریٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. تو خلاصہ ہے کہ منافق اس انسان کو کہا جائے گا جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہو, اس وقت میں ڈولیٹی ہو, دل میں کچھ زبان میں کچھ.
مولانا ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ قرآن آپ سلم کے 30 سال بعد جو ہے اس کی چھپائی وغیرہ ہوئے اور لوگ لکھا گیا, تھوڑا تھوڑا مقصد تھا کاغذ پہ یا چل رہے تھے یا زبان پھر اس میں تھا جو ہے, تو اس کو جو لوگوں نے لکھا نبی کے 30 سال بعد, نبی اس سمے تھے نہیں, تو یہ زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے, اس کو لوگوں نے اپنے ذہن سے لکھا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
اس میں میں ایک مقال چھپ چکا ہے. دیکھیے ایک بات وہ ہے جو اسکالر کہتے ہیں اسکالر, ایک بات ہے کہ جو سن سی باتیں بولتے رہتے. بنیادی بات دیکھیے, پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن اترا اس زمانے میں چیزیں میموری ہوا کرتی تھی, میموری میں ساری باتیں میموری میں. آپ آج کل جو کتاب دیکھتے ہیں اشعار العرب, خطب العرب, ایسی کتابیں چھپی ہیں جن کا نام ہوتا ہے اشعار العرب خطب العرب, یعنی عرب شعرا کے اشعار, عرب شعرا عرب لوگوں کے تقریر. تو عنوان چھوٹی کتاب ہوتی تھی حافظے پر, سب حافظے میں ہوتا تھا. اشعار العرب عنوان حافظے میں ہوتی تھی اور خطب العرب عنوان حافظے میں ہوتی تھی. اچھا دوسری بات دیکھیے, یہ ہے یہ ایک سائنٹیفکلی سب شدہ بات ہے یہ کہ انسان جس حصے کو زیادہ استعمال کرتا ہے زیادہ طاقت آ جاتی ہے اس میں. تو پہلے زمانے میں ایک جب کاغذ نہیں تھا, پینٹنگ پریس نہیں تھا, تو لوگ حافظہ استعمال کرتے تھے, حافظہ تو حافظہ کی بہت زیادہ ہوتا تھا لوگوں کو اس زمانے میں ہمیشہ. میرے اپنے گاؤں میں ایک صاحب تھے تو وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن ساری باتیں ان کو یاد ہوتی تھی. تو قدیم زمانے میں لوگوں کا حافظہ اتنا زبردست ہوا کرتا تھا کہ آج لوگ اسے تصور نہیں کر سکتے آج کے لوگ. تو قرآن جب اترتا تھا تو رسول اللہ اس کو پڑھتے تھے سناتے تھے, تو اس زمانے میں لوگوں کا حافظہ اتنا قوی ہوتے تھے, یعنی صحابہ کا نہیں سب کی دنیا کے حافظے. تو سنا ہو یاد ہوگا, سنا ہو یاد ہوگا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ اس زمانے میں کتاب نہیں ہوا کرتی تھی, لیکن پھر بھی ایسی چیزیں تھیں جس پہ لکھتے تھے لوگ, مثلا ہلی پہ لکھتے تھے, اس طرح چیزوں پر. تو وہ رسول اللہ کے زمانے میں چیزیں لکھی آتی تھی. اور ابھی ایک خبر آئی تھی آپ کو اگر یاد ہو کہ برمنگا یونیورسٹی میں ایک ایسا بلا ہے نسخہ قرآن کا, مکمل قرآن کا نہیں, کچھ اجزاء جو جھلی پہ لکھا ہوا وہ اتنا قدیم ہے اتنا قدیم ہے اور اس کو کاربن ڈیٹنگ کی گئی. کاربن ڈیٹنگ سے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے صرف 13 سال بعد لکھا ہوا تھا. تو اگرچہ وہ پورا قرآن نہیں لیکن آج جو قرآن ہے ٹھیک وہی اس میں ہے, بس جو حصہ اس میں قرآن کا ہے وہ وہی ہے جو آج قرآن میں. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے کہ اس زمانے میں چائنا میں پیپر بننے لگے تھے جس کو پائپرس کہا جاتا تھا پائپرس. تو جب تاجر باہر جانے لگے تو وہاں سے پائپر آنے لگے. یہ پائپرس تھے جس پر کہ حضرت عثمان زمانے میں قرآن لکھا گیا. اچھا اس کے علاوہ وہ ربا جو تھا حضرت عمر کے زمانے میں لکھا گیا تھا. حضرت عمر کے زمانے جو ہے رسول اللہ کے بعد 2.5 سال تک ہے, یہ 2 سال کے اندر لکھا گیا تھا وہ ربا. رسول اللہ کے وفات کے 2 سال کے اندر اندر وہ ربا تیار کیا گیا تھا. تو اس طریقے سے جب لکھا جائے تو قرآن رسول اللہ کے زبانی سے محفوظ چلا رہا ہے, اس میں کوئی گیپ نہیں ہے.
مولانا وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر جیسے اس کو قیامت کی صبح تک جاری رکھنا تھا اللہ کا ہی مطلب کلام تھا اس سے سبھی کو رہنمائی ملنی تھی تو اللہ کو اس طرح سے پینڈنگ کر کے دینا چاہیے تھا تاکہ وہ کبھی خرابی نہ ہو اور تو کوئی مٹا دے سکے دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے مٹا نہ سکے.
یہ سوال نہیں ہے, یہ کہتے ہیں سوال بڑا ہے سوال. تو خام خاص سوال کوئی بھی کرے, کوئی کہے کہ رسول اللہ کو کیسے نہیں پیدا کرتا اللہ میاں, ہم کو پیدا کرتا مسیح کے زمانے میں, یہ کچھ سوال نہیں ہے. سوال ہے کہ وہ دیکھیے آپ کو میں عرض کروں گا کہ مستشرقین نے بہت زیادہ تحقیق کی اس کی, اس کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ انہوں نے. تو مستشرقین نے ان کو بہت سے اعتراضات ہیں لیکن جہاں تک قرآن کی حفاظت کی بات ہے کسی ایک کی اچھے مستشرق نے اس میں شک نہیں کیا. یہ بات ہے جاہل لوگ کہتے ہیں, جو بات آج فرمائی ہے وہ جاہل لوگ کی بات ہے, اس کار کی بات ہے نہیں. مستشرق ان کو کہتے ہیں جو علوم عربیہ کے ماہر, علوم مشرقیہ کے ماہر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. تو ان لوگوں کا متفقہ یہ اعلان ہے کہ قرآن جو ہے ایک آیتہ کے برابر بھی اس میں فرق نہیں ہوا, ویسے کہ وہ قرآن محفوظ ہے آج بھی جو زبان محفوظ تھا. اس میں کسی شک نہیں کیا اس کارن نے, یاد رکھیے کسی اس کار نے اس میں شک نہیں کیا. یہ تو کامل لوگوں کی باتیں ہیں, آج تو قرآن میں ایسا باتیں پڑھ سکتے آپ. اور ایک کون مستشرق تھا, اسپرنگر کیا نام تھا اس کا, اسی کتاب لکھی رسول اللہ پر, مجھے نام میں شک ہو رہا. تو اس نے کتاب میں رسول اللہ پر بہت سے اعتراضات کیے, مجھے کہ عام لوگوں کی چار شادی تھی رسول اللہ کے لیے زیادہ شادی کی اجازت کیوں دی گئی وغیرہ. لیکن اس نے اس کے الفاظ جو ہے میں نے اس میں نوٹ کیا, میری کتاب میں آپ دیکھ لیجیے عظمت قرآن میں, کہ قرآن میں ایک آیتہ کے برابر بھی فرق نہیں ہوا ہے. آیتہ کے لوگ اس نے استعمال کیا, موجودہ قرآن جو ہے وہ آیتہ کے برابر بھی اس قرآن سے مختلف نہیں ہے جو رسول اللہ اترا تھا. آپ کتاب عظمت قرآن میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, پورا حوالہ.